الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، 17ویں پارے میں سورہ حج کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اور آج اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالی نے جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں سمجھنی ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من کان یظن، جس شخص کو یہ خیال ہو، ان کے لن ينصره اللہ، ہرگز ينصر وہ مدد کرے گا، لن ينصره اللہ، اللہ ہرگز ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، فا سو پھر ایسے ہے تو، یہ سب ترجمے ہو گئے فا کے، فلیمدد تو وہ تانے لگائے باندھے، بسبب ایک رسی کو، سبب رسی، اور یہ جو اس سے پہلے با کا حرف نظر آ رہا ہے اس کا ترجمہ ہو گیا کو. من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالی ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی تانے، الی السماء آسمان کی طرف، ثم یقطع پھر اس کے بعد کاٹ دے، قطع کر دے، فا سو، یہ دوبارہ وہی حرف آ گیا، فلینظر پھر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، ہل یذهبن کیا گزر گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، قیدہ اس کی تدبیر نے کر دیا، بھگا دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا، ما یغیظ اس کے دل کا غصہ. تو جو شخص اس بات کو خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالی ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی تانے آسمان کی طرف اور پھر کاٹ دے، اور اب دیکھے کہ اس کی اس تدبیر کے کرنے سے اس کے دل کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا یا نہیں، تسلی ہو گئی اور جی بھر گیا یا نہیں. یہ آیت کریمہ ہے سورہ حج کی 15 نمبر آیت، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم کی وہ آیات جو کچھ مشکل ہیں لیکن ان کے لیے بہت سی تفاسیر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے. اور اس آیت میں کئی ایک سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کو ذرا سا بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے جوابات اپنے اپنے موقع پر آتے رہیں گے اور یہ سوالات بھی دہراتے رہیں گے تاکہ آپ کے سامنے سارے سوال اور جواب رہیں. من کانا یظنو، جس شخص کو یہ خیال ہو. پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس من سے مراد کون ہے، کہ کس شخص کو یہ خیال ہو. اس کے کئی ایک جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس پہ سوال پیدا کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے. اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالی اس کی مدد نہیں کرے گا. یہ جو اس کی مدد ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، کون ہے یہ، جس کے متعلق یہ گمان کیا جائے کہ ہرگز ہرگز اس کی مدد نہیں ہوگی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کی مدد وہ تو ٹھیک ہے، ایک چیز سامنے نظر آتی ہے، آخرت میں کیا مدد ہوگی. فلیمدد، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، یمدد، وہ تانے لگائے. بسبب الی السمائی، آسمان کے ساتھ ایک رسی آسمان سے لٹکائے، یا اس رسی کو نیچے سے اوپر کی طرف لگانا شروع کر دے. ثم یقطع، پھر اس کو کاٹ دے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں اس کو کوئی تدبیر بتلائی جا رہی ہے، یا اللہ تعالی کی مراد کچھ اور ہے. فلینظر، اور پھر چاہیے کہ وہ دیکھے. حل یذهبن کیدہ ما یغیظ، اس کے جی کا غصہ اس تدبیر سے ختم ہوا یا نہیں. یہ کون شخص ہے اور کس بات پر اسے غصہ ہے. یہ تو پانچ سوال ہیں، پانچ سوالات جو بظاہر نظر آتے ہیں، اور حقیقت میں اس سے زیادہ سوالات اس آیت کریمہ پر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے جوابات بھی اب آتے رہیں گے. مفسرین میں سے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک منافق آدمی کی حالت بیان کی ہے، اور جو مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد منافق ہے، ان کے لیے تو وہی بہت آسانی ہے. پوری سورہ حج میں سلسلہ شروع سے متصل چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں کیا کیا ہوگا، پھر یہ بتایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں حالانکہ انہیں کوئی علم نہیں ہے، پھر بتایا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، پھر یہ بھی فرما دیا کہ انسان اتنا بنا پھرتا ہے اور حال یہ ہے اس کا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے پیدا کیا، اور ایسے ہی یہ جو قبروں میں آج ہیں اللہ انہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا، یہ جو آج مرے پڑے ہیں یہ سب کے سب خدا کے حضور میں پیش ہو جائیں گے. اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور اس کی اخلاقی گراوٹ کو دیکھو کہ یہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی کتاب کے، اپنے کبر اور غرور سے بھرا ہوا اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتا ہے. اور اس منافق انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا بھی ہے تو وہ کیسے کرتا ہے، کہ یہ کہیے کہ گیارہویں آیت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر شروع فرما دیا کہ ومن الناس، لوگوں میں ایسے بھی ہیں. یہی بات تیسری آیت میں بھی آ گئی تھی نا، ومن الناس، لوگوں میں ایسا بھی ہے. یہی بات آٹھویں آیت میں آ گئی تھی، ومن الناس. یہی بات پھر گیارہویں آیت میں آ گئی تھی، ومن الناس، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں. من یعبد اللہ علی حرف، یہ جو من کا لفظ ہے، پھر یہ آگے چل کر یہ آ گیا ہے اس پندرہ نمبر آیت میں. اس لیے جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ حج کی یہ جو آیت کریمہ ہے نمبر گیارہ، اس میں جس منافق کا ذکر ہے، یہی منافق کا ذکر آگے چلتا چلا جا رہا ہے. ان کے لیے تو بہت آسانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں آیت کے شروع میں جو فرمایا ہے کہ من کان یظن، جس شخص کو یہ گمان ہو، تو اس سے مراد وہی منافق ہے جس کا ذکر پیچھے دیکھ لیں تو آیت نمبر 11 میں گزر چکا. آیت نمبر 11 کو پھر ذرا سا ترجمہ اس کا بس دیکھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو خدا کی بندگی کرتا ہے ایک کنارے پر کھڑے ہوئے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر اس انسان کو اس عبادت سے کوئی دنیا کی بھلائی مل گئی، اسلام سے کچھ فائدہ پہنچا، تو اسلام بہت اچھا. اور اگر اسلام میں کوئی قربانی دینی پڑ گئی، آزمائش میں پڑ گیا، تو انقلب علی وجہ، الٹے منہ پھر گیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی ڈبو دی. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس 15ویں آیت میں بھی فرمایا کہ اس منافق آدمی کا حال دیکھو. من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر 15ویں آیت میں بتا دیا، اس یعنی یہ ذکر اس منافق ہی کا چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متصل آیات ہیں، درمیان میں کوئی انقطاع، کوئی ٹوٹنا نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی توجیہ اور تعویل کریں. تو اگر اس سے مراد منافق لے لیا جائے، تو منافق انسان یہ 10ویں آیت میں جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا، پھر اسی منافق کے متعلق 13ویں آیت میں فرمایا کہ یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، عبادت کرتا ہے، پکارے جاتا ہے جن کا نقصان نفع سے پہلے پہنچے. اور یہ جو 11ویں آیت تھی، اس میں جو الفاظ آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو وہاں یہ آیا تھا کہ انقلب علی وجہ، یہ الٹے منہ پھر گیا اپنے دین سے، یعنی اسلام قبول کیا. اسلام میں جب اس پر تکلیف، آزمائش کے لمحات اور گھڑیاں آئیں، تو یہ واپس پھر گیا دین پر. تو اس وقت کیا تھا نا کہ اب اس کا پرانا دین تو کفر تھا، کفر پہ واپس چلا گیا. یہ نقطہ ہے، یہ ذہن میں رکھ کے اب اس کو دیکھ لیجئے. من کان یظن، جس منافق انسان کو یہ خیال ہو اور وہ ہمیں چھوڑ دے اور پھر جائے اپنے پرانے دین پر اور شرک کرنے لگے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ ہرگز ہرگز میری مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. فَلْيُمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تان لے، ثُمَّ لْيَفْقَى، اور پھر اپنا فیصلہ ہم سے کرا لے. اگر اس میں ہمت ہے، فیصلہ کرانے کی جرت ہے، اتنا کام کر سکتا ہے، تو آ جائے پھر وہاں سے کرا لے. اور دیکھو فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھے اب اس کے جی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا. تو اس آیت کو اگر منافق کے متعلق لیا جائے، تو پھر اب یہ آیت کریمہ صاف ہو گئی. اور قرآن کریم میں یہ جو بالکل سادہ سا ترجمہ ہے اور اس کی عبارت کو سمجھنا، جسے عام طور پر اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب حل کرو، یعنی اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ تمہاری سمجھ میں آنا چاہیے، بس یہ ہے وہ، اس کو پھر دہرا دیتے ہیں. جس منافق شخص کا خیال، جو من سے مراد وہ منافق، کان یظن، اس کا خیال یہ تھا یا ہے، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی خدا اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایسے اور ایسے کر گزرے. اب مزید تشریح اس کی دیکھیے کہ یہ منافق انسان جب مشکلات اور مصائب میں گھر جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی اختیار کرتا ہے. اور اللہ تعالی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دکھائی دے، اور یقیناً قیامت میں اس کی رویت ہوگی۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا تو وہ خاتمہ اتنا مبارک ہے کہ اس کے بعد قیامت میں یقیناً اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اس کی تجلیات اور انوار برسیں گے۔ اس منافق آدمی کو اب جب قربانی دینی پڑی تو یہ اللہ سے تو ہو گیا مایوس، اور اس نے شرک شروع کیا، غیر خدا کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت شروع کی۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اس ظالم کا خیال یہ کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو دنیا میں جب خدا مدد نہیں کرتا تو چلو ایسے کرتے ہیں کہ فلاں کی پرستش شروع کرتے ہیں، فلاں کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ نفاق کا اثر۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس کی فکر بدلی، اور فکر جو بدلی ہے اس کی وجہ سے اعمال بدلے۔ انسان کی فکر اسے تباہ بھی کرتی ہے، اسے بناتی بھی ہے۔ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، اور ہر ایک خیال ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس پہ پکڑ نہ ہو۔ ایک خیالات ہیں آئے اور گزر گئے، ایک ہے ان خیالات کو جمع لینا اور پھر اس کے بعد عمل کرنا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں مارکیٹ جاؤں اور یہ چیز خریدوں، یہ خیال ہی ہے نا، اٹھتا ہے چل پڑتا ہے، تو اس نے اپنے خیال کی پیروی کی۔ اس منافق کو خیال آیا کہ اللہ تو مدد کرتا نہیں، ولیعوذ باللہ ولیعوذ باللہ، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، ورنہ اس کی مدد آنا چکی ہوتی۔ چلو پرانے معبودوں کو کسی کو پوچھتے ہیں۔ یہ جو خیال ہے یہ یقیناً قابل گرفت ہے، اللہ سے مایوسی کا خیال اور اللہ تعالی کے ساتھ برائی کا خیال۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جن لوگوں پر بڑی کڑی تنقید فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی، ان میں اگر آپ دیکھیں سورہ فتح 26 پارے میں، تو اللہ تعالی نے اس کی 12 آیت میں سخت لفظ ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، تم تو ایسے نالائق ہو کہ تم نے تو سوچ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مدینہ منورہ میں اس جنگ کے بعد تو واپس آئیں گے ہی نہیں، وہیں ختم ہو جائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ خیال تمہارے دل میں جم گیا تھا، تمہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ خیال جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف، اللہ نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو زبان سے برا کہنا تو بہت دور کی بات ہے نا، دل میں ان کے متعلق بغض رکھنا یہ بھی کوئی خیر کی علامت نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، تم نے تو اپنے دل میں خیال کر لیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مرتبہ کی جنگ سے واپس آئیں گے ہی نہیں، اور نہ ایمان والے اپنے گھروں میں لوٹیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں یہ خیال بڑا اچھا لگا، خوش ہو رہے تھے سوچ سوچ کے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا، یہ خیال پہ پکڑ ہے نا، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، اور تم نے بہت بری اٹکل کی۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو کھپنے والے، برباد ہونے والے، تباہ ہونے والے لوگ۔ فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہے، فَإِنَّا تَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب رکھا ہے۔ یہ ہے گمان، یہ ہے خیال۔ یہاں وہ منافق کیا خیال کرتا ہے؟ اللَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالی ہرگز مدد نہیں کرے گا میری، تو اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہاں پھر یہی ضمیر لوٹ گئی اس منافق کی طرف، یہ بہت بڑا بحث کا مقام ہے کہ یہ روح کی ضمیر آخر لوٹ کدھر رہی ہے۔ اللَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو جو مفسرین اس آیت کریمہ میں یہاں پر منافق مراد دے رہے ہیں، وہ ہو کی ضمیر اس منافق، اس یہ جو آیت کے آغاز میں، پندرہویں آیت کے آغاز میں پہلا لفظ ہے نا من، وہ اس ضمیر کو ادھر ہی لوٹ کر لوٹاتے ہیں اور ادھر ہی لے جا رہے ہیں کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی یعنی میری مدد نہیں کرے گا۔ جو منافق آدمی یہ سوچتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں اور آخرت میں، تو پہلی تو ڈانٹ اس پہ پڑ گئی کہ یہ نالائق خیال کیا کرتا ہے حق تعالی شانہ کے متعلق، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات ایک ہی ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور اسی کا نام اللہ ہے، اور جس کا نام اللہ ہے وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اس منصب پر نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے ان تمام امور میں جو امور عالم اسباب سے ماورا ہیں، اوپر ہیں۔ اس منافق نے دوسری راہ دیکھ لی شرک کی، گمان کرتا ہے کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس منافق آدمی کا آخرت پہ کیا یقین تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا یقین تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ڈانٹا ہے کہ آخرت میں بھی ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، یہ سمجھتا ہے تو کیا واقعی اللہ اس کی مدد کرے گا آخرت میں؟ یہ بات نہیں ہے بچوں، بات یہ ہے کہ اس کا یقین ہے کہ آخرت قیامت اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، لیکن اس کا گمان یہ ہے کہ جن بتوں کی عبادت آج میں کر رہا ہوں قیامت میں یہ مجھے چھڑا لیں گے، اللہ میری مدد نہیں کرے گا، خدا کے حضور میں یہ پیش ہو جائیں گے۔ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو نالائق کا گمان یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آخرت میں یہ معبود چھڑا لیں گے، دنیا میں چلو شرک کر رہا ہوں پوج رہا ہوں، اور یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ جب کوئی آدمی شرک کے اعمال کرتا ہے تو دنیا میں وہ مدد شیطان کے ذریعے پاتا بھی ہے۔ یہ اتنے ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے آپ کو جو لوگ ملتے ہیں نا کہ شیطان نے انہیں شرک کی راہ پر لگا رکھا ہے اور دن رات اللہ کو چھوڑ کے اور اوروں کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ سارے بے وقوف نہیں ہیں، انہیں بھی کچھ نظر آتا ہے۔ یہ سوتے ہیں اور ان کے معبود انہیں نظر آتے ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور وہ خواب میں آ کے پھر تسلی انہیں دیتے ہیں کہ تمہاری عبادت سے ہم بڑے خوش ہیں۔ مرتے ہوئے شیطان کا شدید اثر ہوتا ہے، اللہ کا جتنا اچھا بندہ ہوگا شیطان کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کا مقام ہوتا ہے۔ جس شخص نے زندگی میں جتنے زیادہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے کام کیے ہوں گے، اس شخص کی موت پر شیطان دس تل ملا اٹھتا ہے کہ کسی طرح یہ شخص جو ہزاروں کو میرے راستے سے ہٹا کے اللہ کے راستے لے گیا ہے، کسی طرح اس کا اپنا ایمان برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ مشائق جن کے تربیت یافتہ لوگوں کو اللہ نے صحیح کام کی توفیق دی ہوتی ہے، جب ان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان صرف انہی پر نہیں، ان کے جو قریبی لوگ، جو ان کے خلفاء، جو ان کے بہت قریبی گہرے دوست ہوتے ہیں، ان سب پر وسوسوں کی بچھاڑ کر دیتا ہے اور حملے کرتا ہے بار 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 کہ تمہارا شیخ تو ایمان کو لے کے جا ہی رہا ہے، تم بھی اپنا ایمان برباد کرو، میں کوشش کروں گا اس کا بھی ایمان برباد. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ہم رو بھی رہے تھے اور انہیں مبارک دے رہے تھے کہ آپ بڑی اچھی جگہ پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبریاں ہوں گی آپ کے لیے، ایسے اور ایسے. اور وہ بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ایسے مت کہو. اور پھر جب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے کہا شیطان میرے سر کے قریب کھڑا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے کہ میں نے پوری کوشش کر لی کہ تیرا ایمان برباد ہو جائے، مگر تو ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے، میرے لیے اس سے زیادہ دکھ کا اور کیا مقام ہے. تو فرمایا جب تک ایمان پہ موت نہ ہو جائے آ جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ہے وہ چیز کہ جو شرک کرتے ہیں انہیں بھی خواب میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، کشف ہو جاتا ہے. شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں الہام کے ذریعے چیزیں ڈالتا ہے، وہ پھر کبھی کبھی سچی بھی ہو جاتی ہیں، دنیا تو پھر ٹوٹ پڑتی ہے، دنیا کہتی ہے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور لوگ یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ الہام من جانب اللہ تھا یا من جانب شیطان تھا، اور حق تعالی شانہ کی طرف سے آزمائش کر دی جاتی ہے لوگوں کی، اور یہ لوگ شرک کی راہ پر چلتے ہیں. اس لیے انہیں بھی کچھ نظر آتا ہے دنیا میں، اور آخرت کے متعلق تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ آخرت میں یہ سارے جتنے بزرگوں کی ہم عبادت کرتے رہے اور جتنے بھی لوگوں کی، یہ سب کے سب مل کے خدا کے ہاتھ سے ہمیں بچا لیں گے. خدا کی گرفت ولیعاذ باللہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر اس کا دوسرا پہلو آپ نے دیکھنا ہو کہ انہیں بھی کچھ نظر آتا ہے، تو اسی سال پوپ جن کا انتقال ہوا ہے ان کی وفات سے پہلے کے لمحات ٹائم رسالے والوں نے چھاپے تھے، وہ آپ پڑھیں، تو انہیں بھی کچھ نظر آ رہا تھا. انہوں نے کیا کہا وفات سے پہلے، انہیں بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا. من کانا یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو منافق آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، لہذا شرک کرو، اور آخرت میں تو خدا نے بالکل عذاب پہ تلا ہوا ہوگا اور مار دے گا اور یہ ہو جائے گا، اور وہاں میرے معبود چھڑا لیں گے. ہم سے مایوس ہو کے شرک کی راہ اختیار کرتا ہے اور غصہ آتا ہے کہ خدا کیوں نہیں میری مدد کر رہا، خدا کیوں نہیں ان حالتوں کو دیکھتا، خدا ایسے کیوں نہیں کرتا، خدا میرے دشمنوں کو برباد کیوں نہیں کرتا. اللہ سے بدگمانی، اللہ نے فرمایا ہے کہ فلیمدد، ایک تدبیر بتلائی ہے کہ اچھا پھر اس طرح کرے کہ تانے بسبب الی السماء، آسمان کی طرف ایک رسی کو تانے. تانے کا لفظ شاید آپ کے لیے مشکل ہو، خالص اردو میں دلی والے استعمال کرتے ہیں رسی تاننا، رسی کو لٹکانا، رسی کو باندھنا. اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف ایک رسی کو باندھے. یہ آسمان کے ساتھ رسی کو باندھنا یہ تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو یہ ہے محاورہ. یہاں پر یہ خیال نہ کیجئے گا کہ اللہ تعالی نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ان الفاظ کا کوئی لفظی مفہوم ہے، بلکہ آسمان پر پہنچنا، رسی کا لٹکانا، آسمان کو چیر دینا، اس سے مراد ہے جتنی جد و جہد وہ کر سکتا ہے کرے، الیمدد بسبب السماء، زور لگا لے، لگائے طاقت، جتنا ہو سکتا ہے اتنا محنت کے بعد یہ مقام حاصل کر لے. زہیر بہت قدیم شاعر ہے، کہتا ہے وَلَوْ نَالَ أَصْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ، اگر ایک سیڑھی کے ذریعے تم آسمان تک پہنچاؤ تو کیا مراد ہے؟ وہی زور لگا لے، طاقت لگا لے، قوت لگا لے، اور صحیح ترین ترجمہ اگر اس کا کرنا ہو تو پھر یوں کہیں گے اردو میں، اگرچہ یہ محاورہ اب قدیم ہو گیا ہے لیکن صحیح ترین جملہ جو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان میں تگلی لگائے. تگلی سمجھتے ہیں؟ جوڑ، ٹکڑا، توڑ لے آسمان کو، تگلی لگائے، چڑھائے اوپر، پورا بھرپور طاقت کا استعمال کرے. اللہ تعالی نے اسی معنی میں سورہ انعام میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی. آپ دیکھیے ساتویں پارے میں اللہ تعالی نے اس مقام پر بھی زور اور طاقت کے معنی میں ایسے ہی الفاظ ارشاد فرمائے. سورہ انعام ساتواں پارہ اور اس کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے انکان قبر علی کا اعراض ہوں، اور اگر اے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر گراں گزرتا ہے ان کافروں کا اعراض کرنا، ان مشرکین مکہ کا نہ ماننا، آپ کے جی پہ کڑی گزرتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں نا، تنگ ہوتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ سے پھر ہو سکے، اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سرنگ لگا لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، آسمان میں سیڑھی لگا کے آ جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور ان کو کوئی معجزہ لا کر دکھا دیں. یہ آپ سے بار بار کہتے ہیں معجزہ 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 ہونا چاہیے، اور آپ کے جی مبارک میں یہ آتا ہے کہ ان کو کوئی معجزہ آ کر دکھا ہی دیا جائے، اللہ کچھ چیز دیکھ ہی لیں، شاید ایمان لے ہی آئیں. اتنا نرم دل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کافروں کے لیے بھی کہ گویا کوئی شخص جہنم میں نہ جائے، بس کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ یہ سب لوگ اللہ کے راہ پر آ جائیں. اللہ نے فرمایا آپ کو پر گراں گزرتا ہے ان کا انکار، تو ایسے کر لیجئے پھر آپ زمین پہ ایک سرنگ بنا لیں، سیڑھی لگا کے آسمان پہ آ جائیں اور ان کے لیے ایک معجزہ نازل کر دیں. بولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اگر اللہ چاہتا اس کی مشیت یہ ہوتی تو اللہ سب لوگوں کو جمع کر دیتا. کس چیز پہ؟ ہدایت پہ. اللہ تعالی نے ایسے نہیں کیا. پھر شاسمہ فلا تکونن من الجاہلین، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی معجزہ ہونا چاہیے، کوئی دیکھے اور یقین ہو جائے اسے. ایک فرشتہ فرض کر لیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا اور آپ دعوت دیتے اور جو نہ مانتا فرشتہ جوتا نکال سر پہ مارتا اس کے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دل مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے تربیت فرما دی کہ اللہ کے حکم کے تابع رہیے، اگر اس کو منصور ہوتا تو بغیر کسی معجزے کے بھی سب کے دل پھیر ہی دیتا ایمان کے لیے. تو یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں نا کہ آپ زمین میں سرنگ لگا لیں یا سیڑھی لے کے آسمان پہ آ جائیے, یہ ہے وہ بات کہ زور لگا لیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, تو تانے ایک رسی کو آسمان کی طرف لگائے زور اپنا. یہ منافق آدمی. تو لفظی ترجمہ یہاں نہیں ہوگا, بہ محاورہ بات ہوگی کہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کر دیکھے. ثم یقطع, اور پھر کاٹ دے. قطع کے معنی کیا ہیں اس پر بہت سے مفسرین نے بات کی ہے, اور قطع کے معنی عربی میں کئی ایک چیزوں کے آتے ہیں. ایک تو قطع کا معنی کہ آسمان پر چڑھ جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس رسی کو کاٹ دے, نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ آسمان پر آ جائے اور یہاں آ کر جو اسباب اور وسائل ہمارے پاس ہیں ان کو کاٹ دے. خیر یہ تو تشریح بعد میں آئے گی, یہاں کے مطابق بات کرتے ہیں. تو یہ قطع کے معنی پہ بعض مفسرین نے جو تنقید کی ہے کہ وحی کو منقطع کر دینے یا پھانسی وغیرہ لگانے کے لیے بالکل ناموزون لفظ ہے, تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے بھائی, کسی بات کریں گے انشاءاللہ. ثم یقطع, ابھی تو صرف پہلی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ منافق آدمی کا کیا حال ہے. اللہ نے فرمایا پھر زور لگائے آسمان پہ آ جائے. ثم یقطع, اور اپنے معاملے کا فیصلہ کر لے. یہ جو قطع کا لفظ ہے, کسی معاملے کا فیصلہ کرنا, اس مفہوم میں آتا ہے کہ معاملے کا فیصلہ آخری کر لے, پورے یقین کے ساتھ, پورے جزم کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, اور پوری اپنی عقل دانش مندی استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملے کا فیصلہ کرا لے. اور اپنے معاملے کا فیصلہ یعنی غم اور تکلیف کو دور کرنے کا, اور جس وجہ سے یہ منافق اللہ سے مایوس ہوا ہے اس وجہ کو ختم کرنے کا کر سکتا ہے کر لے. اور قطع کا یہ معنی قرآن کریم میں بھی ایک جگہ آیا ہے, اور عربیت پہ استشہاد تو اس سے کیا ہی جا سکتا ہے. مختلف شعراء نے قطع امر کے معنی میں لیا کہ فیصلہ کر لے, آخری بات کر لے, لیکن بجائے اس کے کہ شعراء سے استشہاد کیا جائے, یہاں پر قرآن کریمی کی ایک آیت سے دلیل لے لیتے ہیں. بہت بڑا علم ہے, اور ہمیشہ تفسیر میں سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیے کہ قرآن قرآن کی تشریح کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے, کہیں کوئی لفظ ہے وہی لفظ کہیں اور کسی معنی میں استعمال ہوا ہے, تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیسے کیا ہے. برس ہاں برس اس پر محنت آدمی کرے اور قرآن کریم کو مسلسل پڑھتا رہے کہ کون سا لفظ کہاں کس معنی میں آیا تھا, پھر دوسری جگہ اس کے معنی کیوں تبدیل ہو گئے, کیا ہوا, تب کہیں جا کر اللہ تعالی کی مشیت ہو تو پھر یہ مقامات کھلتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے 19ویں پارے میں سورہ النمل ہے, 27 نمبر ہے سورت کا, اور اس کی آیت نمبر 32 ہے جہاں سے ہم نے دلیل لینی ہے کہ قطع امر بھی استعمال ہوتا ہے کسی کام کا فیصلہ کرنا. اور یہ استشہاد قرآن کریم سے اس لیے بھی ضرورت اس کی پیش آئی ہے کہ عام طور پر مفسرین اس طرف نہیں گئے, چندے کی گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی گیا ہی نہ ہو, چندے گئے ہیں, اور اگر ان کی رائے میں کوئی سکم تھا اور اس بیان کرنے میں بھی کوئی سکم ہے تو اللہ تعالی معاف فرمائے، ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہیں قرآن کی تفسیر میں جس سے وہ ذات پاک ناراض ہو۔ ان مفسرین جو اگرچہ بہت تھوڑے ہیں، باقیوں نے تو اس مسئلے کو زیادہ چھیڑا بھی نہیں، انہوں نے اس آیت سے بھی دلیل لی ہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے آیت نمبر 28 سے ذرا دیکھنا شروع کریں۔ اگر قرآن کریم آپ نے کھولا ہوا ہے تو سورہ النمل 19 پارے کی آیت نمبر 28 سے، قصہ یہ ہے کہ ہدہد خط لے کر گیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، غائب تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ آئے اب اور اس کے بعد کوئی معقول عذر نہ ہو اس غیر حاضری کا تو ہم سے ذبح کر دیں گے یا وہ اپنا عذر پیش کرے گا۔ اس نے ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا، یہ سارا قصہ یہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خط دیا کہ یہ لے جاؤ اس ملکہ کے پاس، اذهب بکتابی ھذا، لے جا میرا یہ خط، فالقه الیہم، اور ان تک پہنچا دے، ثم تول عنہم، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو اب وہ کیا جواب مجھے دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے پاس خط پہنچا، قالت یا ایہا الملاء، تو اس نے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگی کہ دربار والو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس بڑی عزت والے لوگوں کا خط آیا ہے، بڑے معزز ہیں جنہوں نے لکھا ہے، انہ من سلیمان، اور وہ خط ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ ہے کہ شروع کیا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں طاقت کا استعمال نہ کرو، واتونی مسلمین، اور وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت یا ایہا الملاء، ملکہ بلقیس نے کہا کہ دربار والو، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو میرے کام کے بارے میں، یعنی اپنی رائے بیان کرو، مشورہ دو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہمیں طاقت کے استعمال کیے بغیر ان کے حضور میں حاضری دینی ہے یا لڑنے کا ارادہ ہے۔ ما کنت قاطعتا امرا، یہ ہے وہ مقام، میں کسی بات کو طے نہیں کرتی ہوں، قاطعتا امرا، کسی بات کو طے کرنا یہ نہیں ہوتا، حتی تشہدون، جب تک کہ تم میرے مشیر حاضر نہ ہو۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ قطع امر، حتمی فیصلہ، فائنل ڈیسیژن، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تم لوگ آتے ہو، تو قطع امر سے مراد فیصلہ کرنا ہو گیا نا، یہاں سے پتا چل گیا۔ اب دیکھ لیجئے آپ اس کو یہاں پر، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تانے ایک رسی کو آسمان کی طرف، ثُمَّ الْيَقْطَعْ، اور پھر کیا کرے، کاٹ دے، فیصلہ کر لے، آئے زور لگا لے، اور جس پریشانی اور غم کی وجہ سے ہم سے مایوس ہو کے شرک کرنے لگا ہے اس کو دور کر لے۔ فَلْيَنْظُرْ، آگے دیکھیے، فَلْيَنْظُرْ، اب یہ منافق دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ اس کی تدبیر سے اس کے دل کا غصہ ٹھنڈا ہوا، یعنی اسے ہم سے ایسی مایوسی ہوئی اور ہم پہ غصہ، ہمارے ساتھ یہ حرکتیں، ایسی غلط سوچ جہاں چاہے آوارہ گردی کرے اور جدھر چاہے پھرتا رہے اور جو چیز کرنا چاہے کر گزرے، اور آخر پر سوچے کہ اس کی ان تدبیروں سے کیا اس انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ بہت مرتبہ انسان جھنجھلا کر حرکتیں کرتا ہے، بچہ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یہ کسی بات پہ چڑ گیا اور ماں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پاؤں، روتا ہے، چیختا ہے، لیکن جب تک وہ کاز دور نہیں ہوتا تب تک اس کو چین نہیں آتا۔ تو اب ماں سے لڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ ماں دودھ گرم کر رہی ہے، لا کے اسے ہی پلانا ہے۔ تو اپنے الجھاؤ کے اظہار کے لیے بجائے اس کے کہ سیدھی طرح وہ یہ کہتا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانا کھانا ہے، اس نے دوسرا رخ غلط استعمال کیا اور نتیجہ کیا اس کا نکلا؟ ایسی یہ منافق انسان اب تعالی شانہ سے بدگمان اور شرک کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پوری طاقت لگا کے دیکھ لے اس کے دل کا غصہ کچھ کم ہوا ہے، یعنی کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اسی وقت کام بنتا ہے جب خدا چاہے، اور مدد اللہ کی ملتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، اس کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کر لے جو کچھ اس کو کرنا ہے۔ اسی منافق کے متعلق دوسری تفسیر مختصر سی الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ یہ ہے کہ من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ منافق جس کا پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد نہیں کرے گا، آخرت میں بھی اس کی مدد نہیں ہوگی، فلیمدد بسبب الی السماء، اسے چاہیے کہ ایک رسی تان لے آسمان کی طرف، اور وہ رسی تاننے کے بعد پھر کیا کرے؟ پھر بتایا کہ ثم یقطع، پھر کاٹ دے۔ تو مفسرین کا بہت بڑا گروہ اس کی طرف گیا ہے کہ لیقطع کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسی لٹکا کر آسمان سے دوسرا سرا اپنے گلے میں ڈال دے، اور پھر اس رسی کو اپنے گلے سے اوپر اور آسمان کے نیچے سے کاٹ دے، تو ظاہر ہے کہ گر پڑے گا، مرے گا، اپنا گلا گھونٹ لے، خودکشی کر لے۔ تو جو مفسرین اور ان کا بہت بڑا گروہ اس طرف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کے مطلب یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ رسی تانے سما اوپر کی طرف، تو اوپر تو چھت ہے، اس کی عربوں میں بہت زیادہ استعمال، یعنی ہر وہ چیز جو نسبتاً بلند ہوتی ہے اسے سما کہتے ہیں، یہ کوئی عربیت میں فصاحت اور بلاغت سے گرا ہوا لفظ نہیں ہے، تو سما چھت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر مفہوم یہ بن گیا، اس کا تفسیر اس کی یہ بن گئی کہ اسے چاہیے ایک رسی لٹکائے اپنے کمرے اور گھر کی چھت کے ساتھ، ہم تو اس کی مدد کریں گے نہیں نا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہی سوچا ہوا ہے، تو پھر ایک کام کرے کہ چھت میں رسی باندھے، تانے چھت کے ساتھ ایک رسی، اور اس کی دوسرا سرا اپنے گلے میں ڈال لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی گلے سے اوپر اور چھت سے نیچے رسی درمیان میں جہاں پڑتی ہے وہاں سے کاٹ دے، اور یہ گر کے مر جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ پھانسی لگا لینے کے معنی میں، تو اس لفظ کا استعمال بالکل ہی ناموزون ہے، اور عربیت کا ذوق اس سے اوا کرتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے بھائی۔ انہوں نے اگر قاموس دیکھی ہوتی اور کشاف اور زمخشری اور یہ بڑے بڑے عربیت کے جو آئمہ ہیں، جن کے اپنے خالص عرب ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، انہوں نے یہاں پر اس قطع سے مراد رسی کا کاٹنا، گلے کا گھٹ جانا، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو خود رسی لے لینا جسے اردو میں کہتے ہیں, ان سارے معانی میں استعمال کیا ہے. ان کی عربیت کا ذوق تو ابا نہیں کرتا تھا, حالانکہ وہ خالص عرب بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے والے بھی تھے. تو اگر سما سے مراد یہاں آسمان نہ لیں تو پھر سیدھی سادھی بات ہو گئی دوسری, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس منافق آدمی کو چاہیے کہ رسی تانے اور اس کا سرا اپنے گلے میں پھیرے اور گھٹ مرے, فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُمَا يَغِيظُ, اور دیکھے اب اس کے دل کا کہ جو غصہ تھا کچھ کم ہوا, اب غصے میں کچھ فرق آیا. تو معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے جو فیصلے کیے ہیں اس پہ صبر کرے, اور جو اللہ کی قضاء نافذ ہونی ہے اس پہ چپ رہے, اور اللہ کے فیصلوں پر تنقید اور اس پہ برا منانے کی بجائے اپنی اصلاح کرے. اور یہ اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب منافق آدمی کو کوئی یہ بات سمجھا دے اور تربیت کرے اور اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دے کہ دنیا کے تمام وہ امور جن پہ ہمارا اختیار نہیں چلتا, وہ ہمیں شر نظر آئے یا خیر نظر آئے, اور صاف پتا ہو کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, کوئی حصہ نہیں, بس یہ خالص اللہ کی تقدیر تھی جو نافذ ہونی ہے, تو پورے یقین سے یہ بات جان لے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے, چاہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے, اور چاہے مجھے کتنا ہی ناگوار گزرے, اور چاہے میں کتنا ہی خوش ہوں, اللہ کے ہر فیصلے میں میرے لیے خیر. ایک آدمی کا والد مر جاتا ہے, ایک والد کا بیٹا مر جاتا ہے, خاندان میں کسی ایسے کی موت ہو گئی, آدمی کہتا ہے وہ اس موقع پہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی, اور کبھی کبھی کہتا ہے بے وقت کی موت مر گئے. سب باتیں غلط ہیں. یہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بے وقت ہوا یا کیا ہوا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, بس اب تعالی شانہ کو یہی منظور تھا اس میں اس آدمی کی موت میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں بنتا, اور نہ کوئی اس کو بچا سکتا تھا اس چیز سے, اللہ کو یہی منظور تھا, یہی ٹھیک. اتنی ناگواری جتنی عام طور پہ انسان کو مکروہ چیز سے ہوا کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہوتی ہی ہے, اتنی بھی نہ ہو تو انسان انسان ہی کیسا, پھر دکھ ہوتا ہے دل کو, آنکھیں روتی ہیں, طبیعت پریشان ہوتی ہے, جدائی کا غم بہت شدید غم ہو جاتا ہے, مگر عقلی اعتبار سے سوچے طبیعت کو چھوڑ کے, بعض کی طبیعتیں بہت حساس ہوتی ہیں, بعض کی اتنی نہیں ہوتی, اس کو چھوڑ کے عقلن بس یہی سوچتا رہے کہ جس چیز سے میرا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ فیصلہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے تھا, نافذ ہونا تھا, ہو گیا, اس میں مجھے سمجھ آئے نہ آئے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے. ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. نفاق اور منافق ہونے کی بھی ایک بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بدگمان, اعتدال کی راہ ہے. نہ تو انسان اس سے قطع نظر کر لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور محض اللہ ہی سے امید باندھ لے, اور نہ ہی انسان اللہ تعالی سے مایوسی رکھے. دونوں کے درمیان کی راہ, اپنے کرتوت بھی دیکھے, اپنے اعمال بھی اور اللہ کا فضل بھی, ادھر بھی نگاہ رہے اور ادھر بھی نگاہ رہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں دینا, اور اللہ سے یہ توقع باندھنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت اب مسلمانوں کو دے دے. یہ غلط باتیں ہیں. اس لیے دین کی تجدید اور احیاء امت مسلمہ اور نشأت ثانیہ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں,
ان لفظوں کو روتے پیٹتے دو صدیاں ہو گئیں، بڑے بڑے لوگ اسی خواب میں گزر گئے کہ بس اب امت اٹھنے والی ہے جی، اب تو یہ ہونے والا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کی عمر 30 برس سے زیادہ ہے اور اگر ان کے ہوش میں یہ ہجری صدی شروع ہوئی تھی تو جب 1399 تھا تو ان مسلمانوں پہ ایک عجیب حالت طاری تھی، بڑے بڑے دیندار، بس یہ 14 صدی آنے والی ہے، 15 بس دیکھو کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں جی اسلام بالکل زندہ ہو جائے گا. اور ایسی ایسی خوش فہمیاں کہ اب وہ قبروں میں پہنچ گئے اور اسلام نہ زندہ ہوا دوبارہ جو وہ چاہتے تھے. تو اس لیے نہ تو اتنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جائے کہ دنیا ساری اب بس اسلام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور حالت یہ ہو کہ 10,000 آدمی ان کے جمع کر لو مسلمان نام کے اور ان میں ایک شخص ایسا نہ ملے جس کے پاس آپ $10,000 رکھ کے چلے جائیں اور 10 لاکھ روپیہ رکھ کے چلے جائیں اور 2 سال بعد آئیں اور اس میں اس کو چھڑانا ہو اور امانت کی حفاظت کی، اور ان کے 1 لاکھ آدمی جمع کر لیں اور ایک بھی صحیح معنی میں قسم کھا لے کہ میں نے غیبت نہیں کی، جن کے اخلاقی تنزل کی یہ حال ہو ان میں آیا اسلام ہوگا. تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اللہ سے بالکل ہی مایوس ہو جائے، نہ یہ بھی نہ کرے. اعتدال کی راہ کہ یہ بھی دیکھے اور ادھر بھی دیکھے. اس لیے نفاق ایسی چیز ہے کہ اللہ سے مایوسی طاری ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم کر گزرو جو کرنا ہے، اور علاج اس کا یہ ہے، حل اس کا یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھے، اچھا گمان باندھے. بہت سے لوگ ملیں گے اللہ تعالی کی شکایت کرتے ہوئے کہ جی کیا کریں، یہ تنگی ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور اس سے تو موت ہی آ جائے اچھی ہے، پتہ نہیں خدا کیوں نہیں میری حالت بدلتا. یہ خاص طور پہ عورتیں. تو دیکھیے کبھی ایسے جملوں کے جھپیٹے میں نہ آ جانا، کبھی بھی ایسے جملوں سے متاثر نہیں ہونا. اپنے پہ غور کرے کہ میرے ساتھ اللہ کی کیا حالت ہے، سوچے اللہ نے ایمان دیا ہے، سوچے اللہ نے اپنے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے، سوچے کہ گناہ سے یقیناً کرتا ہوں اس کے بعد توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، سوچے کہ نماز درست ہو رہی ہے، سوچے کہ بزرگوں کی، ماں باپ کی، اللہ کے بندوں کی، غریبوں کی دعائیں لیتا ہوں، بڑی بات سوچے کہ حلال کا رزق کھا رہا ہوں، اگر یہ چیزیں سب ٹھیک ہیں نا تو بس پھر اس کی شکایتوں پہ تو قطعاً غور ہی نہیں کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہی دل کو سمجھا لے کہ یہ جانے اور اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ، باقی اللہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی مہربان ہے، میرے ساتھ بڑا ہی فضل ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آپ ایک وارڈ میں جائیں، 15-20 بیڈز لگے ہوئے ہیں، پر آپ نے جا کے کسی مریض سے اس کا حال پوچھا تو وہ کہتا ہے کہہ رہے یہ ڈاکٹر صاحب بہت سخت ہیں، یہ فلاں ڈاکٹر روز آتا ہے دیکھتا ہے اور ایک جملہ منہ سے نہیں کہتا، بولتا ہی نہیں ہے، یہ کیا راؤنڈ ہوا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور آپ کو اس ڈاکٹر کا تجربہ ہے اور آپ کے ساتھ ان ڈاکٹر صاحب نے کچھ وقت لگایا، کہیں آپ بیمار ہو گئے، آپ کا علاج کیا، خدا نہ خواستہ کوئی زخم ہو گیا تھا، ان ڈاکٹر صاحب نے مرہم پٹی کی، اور آپ کو تجربہ کس چیز کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے ہی مہربان ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ بھائی تمہارے متعلق تو کچھ کہہ نہیں سکتا، باقی میرے حق میں یہ ڈاکٹر بہت ہی اچھا ہے، میرے ساتھ تو بڑا ہی تعلق ہے. ایسے ہی ہے نا، پورا محلہ کہے کہ ماں تمہاری بہت بری ہے، ہر ایک سے لڑتی پھرتی ہے، بچہ کہتا ہے میری ماں مجھے تو دودھ ہی پلاتی ہے، تمہارے ساتھ جو ہوتا ہو تم جانو، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم تو جب گھر آتے ہیں کھانا مل جاتا ہے، روٹی مل جاتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں، یہ دونوں مثالیں اس لیے پیش کی کہ اپنے ساتھ اللہ کا معاملہ دیکھے اور لوگوں کی شکایت پہ نظر نہ کرے. عین ممکن ہے ولیعذ باللہ کہ جسے اللہ سے اتنی زیادہ شکایات ہیں وہ خدا کی بندگی کے غلبے کی وجہ سے نہ ہو نفاق سے ہوں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے متاثر ہونے کی؟ بس یہ سوچے میرے ساتھ اللہ کا معاملہ خیر ہی پہ مبنی ہے, ہمیشہ میرے ساتھ مہربانی کی ہے, میں کیا کیا کرتا رہا ہوں, میرے ساتھ اچھائیں کی ہیں, تو اس لیے ان باتوں سے متاثر نہ ہو. تو اللہ تعالی نے اس کے مطابق اس آیت کریمہ میں دونوں تفاسیر ہو گئیں. ایک یہ کہ وہ اپنا زور لگا لے آسمان پہ آ جائے, دوسری یہ کہ وہ خودکشی کر لے مر جائے. پر ینظر ہل یذھب بنا کیدہ ما یغیظ, اور دیکھ لے اس تدبیر سے مرنے سے اس کے دل کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا ہے. یہ دونوں تفاسیر مفسرین نے کی ہیں, لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ منافق کے متعلق یہ آیت مانی جائے تو یہ دونوں تفاسیر اس طرح سے ہوں گی. باقی اس کی تیسری تفسیر انشاءاللہ